जब तक आप एक ऐलान भी सुनते चलें, साहेब बगान के रहने वाले गुलाम मोहम्मद साहब ये बीमार हैं और इनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। आप भाइयों से दुआ की जाती है, बहनों से भी गुजारिश है, तो गुलाम मोहम्मद के लिए दुआएं सेहत करके रहेंगे। अल्लाह ताला इनको शफाए कामला आजला अता नसीब अता फरमाए। गुलाम मोहम्मद साहेब बगान के रहने वाले हैं, इनके लिए दुआएं सेहत की दरख्वास्त है।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم حاضرين المجلس، عشاء کے بعد یہ دوسری نشست جو منعقد کی گئی، اس کا موضوع بہت اہم ہے. سلفیت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سلفیت کے متعلق جتنی تیزی سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور میڈیا میں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، سلفیت کو جس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، سلفیت کیا ہے یہ ہم سب کو جاننا نہایت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع پر گفتگو کروں، پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ دین کس کا نام ہے. دین ما انزل اللہ کا نام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، دین بس اتنا ہی ہے، اس سے ایک انچ نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. میں نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، ان کی باتیں، ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے اقوال، یہ دین نہیں. دین ما انزل اللہ ہے، جو اللہ نے نازل کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم
ربکم, اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا ہے. اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا, یعنی شریعت کے اندر ہمیں اسی چیز کی اتباع کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور آگے کیا فرمایا, وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, اور اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی اتباع مت کرو. تو اس آیت کریمہ سے دو باتیں ثابت ہیں کہ شریعت کے اندر اتباع اگر کرنی ہے تو صرف ما انزل اللہ کی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیا, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے علاوہ دیگر کسی کی اتباع نہیں کرنی. اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا؟ ایک تو یہ قرآن مجید جو میرے سامنے رکھا ہے یہ اللہ نے نازل کیا. اس قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث اور سنت کو بھی نازل کیا. بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی قرآن تو منزل من اللہ ہے لیکن حدیث کی وہ ویلو نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے مقام میں فرق ضرور ہے. قرآن کریم وحی مطلوع ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا, حدیث کو پڑھنے پر اس کی تلاوت پر ہمیں ثواب نہیں ملے گا. اس کی تلاوت پر ہمیں حدیث پڑھنے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, جس طریقے سے قرآن پڑھنے پر ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی, حدیث پڑھنے پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ وحی مطلوع ہے, وہ وحی غیر مطلوع ہے. اور حدیث قرآن کے تمام الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہیں اور حدیث کی میننگ محفوظ ہے, حدیث کے الفاظ محفوظ نہیں. لیکن نازل دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے. آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں. ابو داؤد شریف کتاب السنہ, حدیث کے راوی ہیں حضرت مقدام بن مادی کرب, کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا سنو, انی اوتیت الکتاب, مجھے قرآن دیا گیا, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے جیسی ایک چیز دی گئی, یعنی کہ حدیث. اللہ کے نبی فرما رہے کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے جیسی ایک چیز دی گئی, یعنی حدیث. اور آگے کیا فرما رہے, الا سنو, یوشک رجل شبعان علی اریکته, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے گاؤں تکیے پر اپنے تخت پر ٹیک لگا کر لوگوں سے یہ کہے گا, علیکم بکتاب اللہ, اے لوگوں قرآن کو پکڑ لو, قرآن پر عمل کرو, قرآن میں جھگڑا نہیں ہے, قرآن میں اختلاف نہیں ہے, قرآن کو پکڑ لو. فما وجدتم فیہ من حلال فأحلوہ, قرآن کے اندر جتنا حلال کہا گیا ہے اتنے کو حلال سمجھو. وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ, اور قرآن کے اندر جتنا حرام بتایا گیا اتنے کو حرام سمجھو. اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ حدیث کو لوگ چھوڑنے کی بات کریں گے اور قرآن کو پکڑنے کی بات کریں گے, ایسے لوگوں سے خبردار ہے. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, الا سنو, لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي, تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. قرآن کے اندر کہیں نہیں لکھا ہے کہ گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. یہ اللہ کے پیارے نبی حرام کر رہے ہیں. یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کر رہے ہیں کہ گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے. وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ الصَّبُورِ, اور ہر وہ جانور جو کیچلی سے کھاتا ہو, جس کے نکیلے دانت, جیسے کتا, جیسے لومڑی, جیسے بھیڑیا, جیسے شیر, یہ تمام جانور حرام ہیں. وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهَدٍ, اور اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے, اس کا سامان کہیں راستے میں گرا پڑا ہے, آپ اس کو لے نہیں سکتے. اس حدیث پر رک جائیے, ایک بات کہنا چاہتے ہیں, کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جو اسلام ایک غیر مسلم کے گرے پڑے سامان کو ہمیں لینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ 160 غیر مسلموں کو، جن کا کوئی جرم اور قصور ثابت نہ ہو، سوسائڈ بام لگا کے ہم ان کو اڑا دیں؟ کیسے پاسیبل ہے؟ جو قرآن اور جو حدیث یہ کہہ رہا ہے، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ولا لقطۃ معاہد، اگر کسی اسلامی حکومت کے اندر رہنے والا اور اسلامی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے رہنے والا غیر مسلم اگر رہ رہا ہے، اس کا گرا پڑا سامان آپ نہیں اٹھا الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، لیکن ہاں اگر کسی غیر مسلم کا کوئی سامان گرا پڑا آپ نے پایا، آپ نے اعلان کروایا، آپ نے جانچ پڑتال کروائی، لیکن اس کے مالک کا اتا پتہ نہیں چلا، تو دین یو کین یوز اٹ، آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ومن نزل بقومی فعلیہم ان یقروا، اگر کوئی آدمی کہیں جائے تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرے. اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی آپ کے علاقے میں آیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی مہمان نوازی کریں. اگر مہمان نوازی آپ نہیں کرتے فَلَهُ أَن يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حق بھر کا آپ سے مہمان، اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا آپ سے لے سکتا ہے، یعنی اس کا جو حق ہے وہ آپ سے حاصل کر سکتا ہے. حدیث میں نے پوری پڑھ دی، حدیث سے مجھے ثابت کیا کرنا تھا کہ قرآن اور حدیث دونوں کا نام شریعت ہے، دونوں کا نام سنت ہے. صرف قرآن کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کر لو قرآن کافی ہے، یہ صحیح نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ کیا نازل کیا گیا. اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ایک چیز ہے مبین، یہ قرآن ہے مبین جس کو بیان کیا گیا، قرآن مبین ہے جس کو بیان کیا گیا. اور اس کو کس چیز کے ذریعے بیان کیا گیا؟ مبین کیا ہے؟ وہ حدیث. اس لیے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم بیان کرو اس چیز کو جو اللہ نے لوگوں کی طرف نازل کیا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک چیز مبین ہے یعنی قرآن، اور ایک چیز مبین ہے یعنی حدیث. ایک چیز وہ ہے جس کے ذریعے بیان کیا گیا یعنی حدیث، اور ایک چیز وہ ہے جس کو بیان کیا گیا یعنی قرآن. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک حاکم کی ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ، میں نے دو چیزیں تمہارے بیچ چھوڑی. لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، جب تک تھامے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ وسنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور ایک میری سنت ہے. ولن يتفرقا، اور قرآن اور حدیث دونوں الگ نہیں ہو سکتے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی قرآن اور حدیث دونوں ساتھ میں آئیں. تو اب تک کی گفتگو سے آپ نے یہ سمجھا کہ شریعت قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک معمولی سی مثال میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہمارے بہت سارے نوجوان کریم وغیرہ لگاتے ہیں، فیئر اینڈ ہینڈسم، فیئر اینڈ کیا، فیئر اینڈ لولی، پتا نہیں کون کون سی کریم آتی ہے. آپ مارکیٹ میں جب کریم لینے جاتے ہیں، آپ کو ایک دکان پر آپ کی پسندیدہ کریم ملتی ہے لیکن اس کی اسپیلنگ میں تھوڑا فرق ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ کریم نقلی ہے، جو ڈپلیکیٹ ہے، یہ اصلی کریم نہیں. آپ نے وہ کریم نہیں لی، حالانکہ سستی ہے. آپ کی جو اوریجنل کریم ہے، مان لیجیے اس کی قیمت اگر 50 روپیہ ہے، تو یہ نقلی والی کریم آپ کو 20 روپے میں ملے، پھر بھی آپ نہیں لے رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو بات اوریجنل میں ہے وہ ڈپلیکیٹ میں نہیں ہے. اوریجنل کریم اگر آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو ڈپلیکیٹ کریم آپ کی اسکن کو نقصان پہنچا رہی. ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کے لیے یہی بات ہے. مارکیٹ میں فیئر اینڈ لولی مل رہی ہے. میں بھی شادی شدہ آدمی، تو کریم کے نام تو مجھے معلوم ہونے چاہیے نا. تو اب کریم نقلی بھی مل رہی ہے، اصلی بھی مل رہی ہے. آپ اصلی ہی خریدتے ہیں، نقلی نہیں خریدتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نقلی کریم آپ کی اسکن کو خراب کرتی ہے. آپ تمام چیزوں میں یہ مثال لے لیجیے. آپ ایک گھی لینے جاتے ہیں تو آپ دیسی گھی لیتے ہیں, پیور گھی. آپ برانڈ دیکھتے ہیں کہ کس برانڈ کا گھی ہے. آپ کے گھر پہ کوئی آدمی مٹکے میں گھی لے کر آتا ہے, وہ 100 روپیہ سستا دیتا ہے, جلدی آپ نہیں لیتے, پتا نہیں اصلی ہے کہ نکلی. گھی اگر نکلی آپ کھا لیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ بیمار پڑیں گے. کریم نکلی لگا لیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کی اسکن خراب ہوگی. آپ دنیاوی چیزوں کے معاملے میں اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کا اتنا خیال رکھتے ہیں, کیا دین اتنا سستا ہے کہ کوئی بھی آدمی دین کی بات کرے اور ہم اس کو لے لیں؟ کوئی بھی جماعت کہے کہ ہاں ہم جنتی ہیں, ہم دین کی بات کرتے ہیں, ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کر لیں. ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم پتا کریں, ہم تحقیق کریں, ہم جانیں کہ ویئر از دا اوریجنل اینڈ ویئر از دا ڈپلیکیٹ. اوریجنل دین کہاں ہے اور ڈپلیکیٹ دین کہاں ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انعام میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا راستہ ہے, سیدھا راستہ, یعنی یہ دین کا اوریجنل ورژن ہے, تمہیں کسی کو ماننا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, اس پر چلو, اس کی پیروی کرو, اس کو فالو کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مِن دُونِهِ, اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے ڈپلیکیٹ ہیں, وہ نقلی ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر باقی کسی بھی راستے کی پیروی مت کرو, کیونکہ اگر تم کسی اور ڈپلیکیٹ راستے کی پیروی کرو گے, کسی ڈپلیکیٹ راستے پر چلو گے, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي, تو تم کو سیدھے راستے سے غلط روٹ پر یہ راستے ڈال دیں گے, غلط راستے پر تم چلے جاؤ گے. پتا یہ چلا کہ جو صراط مستقیم ہے, جو دین کا اوریجنل ورژن ہے, وہ ہمیں جنت تک لے کر جاتا ہے, اور اگر ہم نے ذرا سی بھی لاپرواہی برتی دین کے معاملے میں اور دین کا کوئی ڈپلیکیٹ ورژن قبول کیا تو راستہ جنت کے بجائے کہیں اور چلا جائے گا. کہاں جائے گا؟ جنت کے علاوہ دوسری جگہ کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اوریجنل دین ہمیں ملے گا کہاں؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن اور حدیث ہی کے اندر ہمیں اوریجنل دین ملے گا. سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں, بہت سارے فرقے ہیں, بہت سارے مسلک ہیں, اور ہر مسلک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث والے ہیں, ہم صحیح طریقے کی پیروی کرتے ہیں, صحیح طریقے کو فالو کرتے ہیں. کوئی مسلک ایسا نہیں جو یہ کہے کہ ہم قرآن حدیث پر نہیں چلتے. تو پھر صحیح اور غلط کو ہم الگ کیسے کریں؟ ہم کیسے جانیں کہ کون سا مسلک, کون سا منہج صحیح ہے اور کون سا غلط ہے؟ سلفیت ایک پہچان ہمیں بتاتی ہے. سلفیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دین کا اوریجنل ورژن کہاں ہے. قرآن اور حدیث پر تو سب چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث پر جیسے صحابہ چلتے تھے اور جیسے تابعین چلتے تھے اور جیسے تبا تابعین چلتے تھے, جو تین نسلیں, صحابہ کی نسلیں, تابعین کی نسلیں اور تبا تابعین, یہ جو تین نسلیں دین کے جس ورژن پہ چلتی تھی اس ورژن کو فالو کرنا, دیٹ از کالڈ سلفیت. بات سمجھ میں آئی؟ سلفیت سلف سے بنا ہے. سلف کا مطلب ہوتا ہے پہلے کے لوگ. اب پہلے کے لوگوں میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں. جب ہم شریعت کے پوائنٹ آف ویو میں سلف کی بات کرتے ہیں تو سلف کا مطلب ہوتا ہے کہ شروعات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو تین نسلیں ہوتی, صحابہ کی نسلیں, تابعین کی نسلیں اور تبا تابعین کی نسلیں, ان تین نسلوں کا کو کہا جاتا ہے سلف, اور ان کے منہج کو فالو کرنا, دیٹ از کالڈ سلف. اب سوال یہ ہے کہ ان تین نسلوں کو ہم کیوں فالو کریں؟ بھئی ہم اپنے حساب سے قرآن کا انٹرپریٹیشن کریں گے, قرآن کو ہم اپنے حساب سے ایکسپلین کریں گے, عربی پڑھیں گے اپنے حساب سے قرآن کا مطلب نکالیں گے, ہم حدیث کو اپنے حساب سے پڑھیں گے اور اپنے حساب سے مطلب نکالیں گے. قرآن اور حدیث ہی پر تو چلنا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی؟ یہی وہ نقطہ ہے, یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اسلام میں گمراہ فرقے پیدا. ابھی صحابہ کا دور چل رہا ہے, سیدنا علی کا دور چل رہا ہے، سیدنا معاویہ کا دور چل رہا ہے، ایک فرقہ پیدا ہوا، کوئی نام بتا سکتا ہے؟ خوارج کا فرقہ. یہ خوارج کا فرقہ جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں خود اللہ کے پیارے نبی نے پیشن گوئی، اللہ کے نبی نے اس فرقے کے بارے میں کہا تھا کہ ایک فرقہ پیدا ہوگا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمی، یہ فرقہ دین سے ویسے ہی نکل جائے گا جیسے کمان سے تلوار نکل جاتا ہے. یہ فرقہ نمازی ہوگا، یہ فرقہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، یہ فرقہ تہجد پڑھنے والا ہوگا. بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ خوارج کی نماز اتنی اچھی ہوگی کہ تمہیں اپنی نماز حقیر معلوم ہوگی، وہ اتنی خوبصورت نماز پڑھیں گے، اتنی لمبی نماز پڑھیں گے کہ تمہاری نماز بے ویلو نظر آئے گی، حقیر نظر آئے گی. آج امت میں ایک جماعت اور ایک طبقہ ایسا پیدا ہو رہا ہے جو جہاد کے نام پر اور اسلام کے نام پر نوجوانوں کو اپنی طرف آکرشت کر رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اور پھر انہیں یوز کر کے اسلام کو بدنام کر رہا ہے. آج آئیسس اور داعش کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے دنیا میں، آپ پچھلے چار پانچ سالوں سے یہ جب سے یہ آئیسس اور داعش نام کی جو تحریک چل رہی ہے، آپ مجھے پورا ریکارڈ اٹھا کر دکھائیے کہ اس تحریک سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا ہے، اسلام کو کیا فائدہ پہنچا ہے، سوائے اس کے کہ بے گناہوں کا خون بہا ہے، اسلام کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کا اسلام کے دشمنوں کو ایک ہتھیار مل گیا ہے، اور خاص طور سے یوروپین کنٹریز میں جہاں 9/11 کے بعد اسلام قبول کرنے میں تیزی آئی ہے، وہاں بریک لگ گیا اسلام قبول کرنے. وہاں کے جو مسلمان بیچارے پرانے مسلمان تھے یا جو نئے مسلم ریورٹڈ ہیں، ان کے لیے پرابلمس کھڑی ہو. اور یہ جتنے آئیسس میں بھرتی ہو رہے ہیں یا سامنے آ رہے ہیں، ان کی داڑیاں بھی بڑی لمبی لمبی ہیں ماشاء اللہ، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا منحج گڑبڑ ہے. ان کا منحج سلفیت کا نہیں ہے، ان کا منحج صحابہ کا نہیں ہے، ان کا منحج تابعین کا نہیں ہے، ان کا منحج تبع تابعین کا نہیں ہے، ان کا منحج خوارج کا ہے. یہ اپنے علاوہ سارے مسلمانوں کو قاتل سمجھتے ہیں. میں کھل کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سلفیت کسی کی تکفیر کے قائل نہیں، سلفی کسی کی تکفیر کے قائل نہیں. فلا کافر فلا کافر فلا کافر، سلفیت اس سے بری. ارے جب میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس نے کسی کو کافر کہا فقد باء به احدهما، جس نے کسی کو کافر کہا تو اس کا یہ جملہ دونوں میں سے کسی ایک پر فٹ ہو گیا. میں نے اگر کسی کو کافر کہا اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو میری بات مجھے ریٹرن ہو گئی، میں کافر ہو گیا. اتنا خطرناک معاملہ ہے. اور آج لوگوں نے مذاق بنا لیا فلا کافر فلا کافر فلا کافر، تو سلفیت اس کا نام نہیں. حضرت علی کے زمانے میں جب خوارج کا فرقہ پیدا ہوا، میں بتا یہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کو وہ لوگ بھی فالو کرتے ہیں، لیکن منحج صحابہ کا نہیں تھا، ان کا اپنا منحج تھا. اب جب حضرت علی حضرت معاویہ کے بیچ میں جنگ ہوئی اور یہ طے ہوا کہ نہیں بھائی جنگ ختم ہونی چاہیے، اور دونوں لوگوں نے اپنا اپنا حکم بنا لیا، حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حکم بنا لیا، حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کو اپنا حکم بنا لیا، اپنا جج بنا لیا، تو اب خوارج نے کہا ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے، ان الحکم الا للہ، ہم کسی کو جج نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کو جج بنائیں گے، ہمارا فیصلہ اللہ کا. اور صرف اسی بات پر وہ الگ ہو گئے، انہوں نے اپنا ایک الگ فرقہ رکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو سمجھانے کے لیے گئے اور خود کہتے ہیں کہ اتنے نمازی تھے، اتنے تہجد گزار تھے، اتنے نیک تھے کہ ان کے خیموں سے رات کو رونے کی آواز آتی، ان کے ماتھوں پر سجدے کے نشانات تھے. جب یہ سمجھانے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم علی کو کافر کہتے ہو، تم معاویہ کو کافر کہتے ہو کیوں؟ بولے ارے تم نے دیکھا نہیں، علی نے ایک انسان کو اپنا حکم بنا لیا, معاویہ نے ایک انسان کو اپنا حکم بنا لیا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ, حکم بناؤ تو اللہ کو بناؤ, فیصلہ چلے گا تو اللہ کے چلے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ بتاؤ, قرآن ہی کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے, اگر شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے, تب اسو حکم من اہلھا و حکم من اہلہ, تو مرد اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو حکم بنا لے, جج بنا لے, اور بیوی اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو حکم بنا لے, اور دونوں پرابلم کو سالو کریں, پرابلم کا سولوشن کریں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میاں بیوی کا جھگڑا زیادہ بڑا ہے یا مسلمانوں کے دو بڑے گروپ کا جھگڑا زیادہ بڑا ہے؟ کتنی کلیئر بات ہے. خوارج کا جو منحق تھا اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کتنی کلیئر ہے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ انسان کو حکم نہیں بنا سکتے, اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو دونوں کے گھر والوں میں, دونوں کی فیملی والوں میں ایک آدمی کو حکم بنا دو. تو میاں بیوی کے جھگڑے میں جب حکم بنایا جا سکتا ہے, تو یہاں حضرت علی کا اتنا بڑا گروپ ہے اور حضرت معاویہ کا اتنا بڑا گروپ ہے, تو دونوں کے بیچ میں حکم کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ یہی وہ پوائنٹ تھا جس پر خوارج الگ ہوئے. تو خوارج اسی قرآن کو مانتے تھے, خوارج اسی حدیث کو مانتے تھے, لیکن ان کا منہج صحابہ کا منہج ہے. تو سلفیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم فالو تو کریں گے قرآن کو, ہم فالو تو کریں گے حدیث کو, لیکن جیسے صحابہ نے فالو کیا ویسے فالو کریں. قرآن کی انٹرپریٹیشن ہم اپنے من سے نہیں کریں, حدیث کی ایکسپلینیشن ہم اپنے من سے نہیں کریں, ورنہ دین کھلونا ہو جائے. اور آج کھلونا ہو گیا, اسی قرآن سے دلیل پکڑ رہے ہیں آج شیعہ حضرات, اسی حدیث سے دلیل پکڑ رہے ہیں آج شیعہ حضرات, اسی قرآن کو دلیل بنا کے قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہا. ہم ان سب کو غلط مانتے ہیں, باطل مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ویسے ان لوگوں نے نہیں سمجھا. ایک حدیث سناتا ہوں, بات کلیئر ہوگی. ترمذی شریف کتاب الایمان کی روایت, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, میری امت پر بھی وہ تمام حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے. حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, جیسے دو پیر کا جوتا ہوتا ہے دونوں سائز میں بالکل برابر ہوتا ہے, ایسے ہی میری امت کے لوگ بھی وہ تمام کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے. حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا, اگر بنی اسرائیل نے اپنی سگی ماں کے ساتھ کھلم کھلا غلط کام کیا, لکان فی امتی من یفنع ذالک, تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسا کام کریں. وان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة, اور بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے پیدا ہوئے. وتفترق امتی على 73 ملة, لیکن میری امت ان سے بھی ایک قدم آگے نکل جائے گی, میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہوں گے. کل لوگوں کے نام وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے, الا ملت واحدہ, ایک ملت اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو جہنم میں نہیں جائے گی, جو جنت میں جائے گی. صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ جہنم میں کون جائے گا, صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول جنت میں جو جماعت جائے گی وہ کون سی؟ صحابہ کرام کی مینٹیلیٹی سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کو نجات کی فکر تھی, دوسروں کو کافر بنانے کی فکر نہیں تھی. فلاں جہنمی, فلاں جہنمی, فلاں جہنمی, اس سے مطلب نہیں. ہم جنتی کیسے بن جائیں؟ اے اللہ کے نبی جنتی فرقہ کون کا ہوگا, جنتی جماعت کون سی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحاب, آپ نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا, اس کی پہچان بتائی, اس کی صفت بتائی, اس کی کوالٹی بتائی. ما انا علیہ واصحاب, جس طریقے پر اور جس منہج پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, اس منہج کو فالو کرنے والی جماعت نہیں. تو سلفیت اسی منہج کا نام ہے. اور کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس, جب قرآن اور حدیث کا نام شریعت ہے تو آپ بیچ میں صحابہ کو کیوں لا رہے ہیں؟ صحابہ کا ایمان ان کے ساتھ تھا, ہمارا ایمان ہمارے ساتھ, صحابہ کے منہج پر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں ضرورت ہے, کیوں ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ آیت بنیاد ہے, سلفیت کی بنیاد ہے یہ آیت. جو رسول کی مخالفت کرے گا قرآن کو نہیں مانے گا, حدیث کو نہیں مانے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے منہج کو چھوڑ کر کسی اور منہج کو فالو کرے گا. دونوں باتیں آ گئیں, رسول کی مخالفت کرے گا یعنی قرآن حدیث پہ نہیں چلے گا, اور دوسرا کام کیا کرے گا, مومنوں کے منہج کو چھوڑ کے کسی اور منہج کو اپنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نولہ ما تولا, ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر وہ موڑے گا. ونصلہ ہی جہنم, اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. وساعت مصیرہ, اور جہنم بہت برا ٹھکانا. تو اس آیت نے بتا دیا کہ صرف رسول کو ماننا کافی نہیں ہے, رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ مومنوں کا منہج, مومنوں سے مراد یہاں صحابہ ہے اور اس امت کے سلف صالحین, ان کے منہج کو فالو کرنا بھی ضروری ہے. اب ایک حدیث اور سناتا ہوں, ابو داؤد شریف کتاب السنہ, حضرت ارباز بن ساریہ راوی ہیں, کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اور خطبہ کیسا دیا, اللہ میرے رسول کا خطبہ, اللہ نے میرے نبی کو فصیح و فصاحت و بلاغت کا دریا دیا, میرے نبی ایک لفظ میں پورا دریا سمو دیتے. وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, تقریر کی, وعظ کیا, نصیحت کی, اور کیسی نصیحت کی, وجلت منہا القلوب, لوگوں کے دل بھاگ گئے, وزرفت منہا العیون, اور لوگوں کی آنکھیں بہ پڑی, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. ایسا خطبہ تھا آپ کا, ایسی نصیحت تھی آپ کی. فقال قائل, ایک صحابی نے کہہ دیا, یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع, اے اللہ کے پیارے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی یہ تقریر, آج کی یہ نصیحت آپ کی آخری نصیحت ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جیسے کوئی الوداع جب کہنے لگتا ہے وہ جیسی نصیحت کرتا ہے, آج کی نصیحت آپ کی ویسی نصیحت ہے. اے اللہ کے رسول فماذا تعهد الینا, اے اللہ کے پیارے حبیب آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجیے, کچھ نصیحت کی باتیں بتا دیجیے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کی باتیں بتا رہے ہیں, اور یہ کام کی باتیں قیامت تک کے لیے امت کی بھی کام کی باتیں. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا, اے لوگوں سنو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, اور اپنے امیر کی بات مانتے رہنا, اپنے امیر کی فرما برداری کرتے رہنا. تمہارے اوپر اگر کسی حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اس کی بات مانتے ہیں. یہ داعش اور آئیسس والوں کا ایک منہج اور بھی ہے کہ ہمارا حکمراں اگر کوئی غلط کام کرے اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. سعودی عرب کے خلاف ابو بکر البغدادی کا بیان بہت شروع میں آیا تھا, آپ نے میڈیا میں پڑھا ہو کہ سعودی عرب کی حکومت یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سعودی عرب کی حکومت دودھ کی دھلی ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں وہاں کے حکمرانوں سے, وہاں کے بادشاہوں سے, لیکن کیا ہم ان سے بغاوت کریں, ان کو ہٹا دیں؟ یہ حل نہیں ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے امیر کی اطاعت کیجئے, اور اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کی اصلاح کیجئے, جب تک وہ کھلم کھلا کفر نہ کرے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرے, اور جب حاکم کے خلاف کھلم کھلا کفر کا ارتکاب نہیں ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ سلفیت نہیں ہے, یہ خارجیت ہے, یہ خارجیت. تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اپنے امیر کی بات مانتے رہنا اگر تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اور تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. پتہ یہ چلا کہ امت کا اختلاف یہ آٹومیٹک نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے مقدر میں لکھا تھا کہ امت میں اختلاف ہوگا. اس اختلاف یہ اختلاف اچانک نہیں آ گیا کہ آج اتنے فرقے پیدا ہو. یہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ اختلاف تو ہوگا اور بہت سے اختلاف ہوگا, لیکن اس اختلاف میں ہمیں کرنا کیا ہے, کون سے مسلک پہ چلنا ہے, کون سا منہج اپنانا ہے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ, میری سنت کو تھام لینا. اور نبی کی سنت میں دونوں چیزیں آ گئی, قرآن اور حدیث. نبی کی سنت کا یہ مطلب نہیں صرف حدیث, قرآن اور حدیث. نبی کی سنت میں پوری شریعت آ گئی, لیکن نبی نے صرف اپنی سنت کہہ کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہو گئے. آپ نے آگے کیا فرمایا, وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, اور میرے جو خلفائے راشدین ہوں گے ہدایت یافتہ ان کے منہج پر بھی چلتے رہنا. پتہ یہ چلا کہ قرآن اور حدیث پلس منہج صحابہ, اس کا نام سلف ہے. قرآن اور حدیث پلس منہج صحابہ, دیٹ از کالڈ سلف. نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ, میری سنت پر کو فالو کرنا, میری سنت کو پکڑ لینا, اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت پر ہوں گے ان کی پیروی بھی کرتے رہنا, ان کے منہج پر بھی چلتے رہنا. اور آگے آپ نے کیا فرمایا, السلفیت کی دوسری نشانی بتا رہے اللہ کی, تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ, زمین ادھر کی ادھر ہو جائے, آسمان ادھر کا ادھر ہو جائے, اس منہج پر چلے رہنا, اس منہج کو نہیں چھوڑنا. قرآن اور حدیث پرس منہج صحابہ, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. اپنی دار کے دانتوں سے تھام لینا, اس کو کبھی مت چھوڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور سلفیت کی تیسری خاصیت, نئے نئے کاموں سے بچنا, بدعات اور خرافات سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اس لیے کہ دین کے اندر کوئی نیا کام نکالنا یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی. تو اس حدیث نے کلیئر کر دیا کہ قرآن و حدیث کو ہمیں صحابہ کے منہج پر چلتے ہوئے فالو کرنا. اب ایک سوال کہ جناب جب سلفی لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم سلف صالحین کو فالو کرتے ہیں, تو ایک آدمی اگر کسی خاص امام کی تقلید کرتا ہے تو وہ بھی سلفی ہوا کیا؟ نعوذ باللہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین میں سے نہیں ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین میں سے نہیں ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین میں سے نہیں ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین میں سے نہیں ہے. اگر یہ تمام لوگ سلف صالحین میں سے ہیں تو ان کی تقلید کرنے والا بھی سلفی ہوا, تو آپ کے اور اس کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہوا؟ اس کو بھی سمجھ لیجیے. سلفیت کا مطلب یہ ہوا کہ سلف صالحین کے منہج کو مجموعی طور پر تسلیم کرنا. سلفیت اس کا نام نہیں ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی ایک آدمی کو پکڑ کر اس کی تمام باتوں کو نبی کی طرح معصوم سمجھ کے ماننا, اس کا نام اس, یہ تو تقلید ہے. صحابہ کرام میں سے بھی کچھ صحابہ کرام کے جو پرسنل ویوز تھے, ان کے پرسنل اجتہادات تھے جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے, سلفی اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کا کوئی عمل حدیث رسول سے ٹکرا رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ حدیث اس صحابی تک نہیں پہنچی اور ہمیں وہ حدیث پہنچ گئی, تو ہم حدیث کو فالو کریں گے اور صحابی کی اس رائے کو یا صحابی کے اس قول کو ہم چھوڑ دیں گے یہ سوچ کر کے اسے یہ حدیث نہیں پہنچی. آپ کہیں گے ایسا کیسے پاسبل ہے, آپ کو حدیث مل گئی اور صحابی کو نہیں ملی؟ پاسبل ہے, میں مثال دیتا ہوں کیسے پاسبل. حضرت علی کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد, مرتد جانتے ہیں؟ مرتد کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ مرتد کا مطلب ہوتا ہے اسلام چھوڑ کے دوبارہ کفر کا راستہ اختیار کر لینا. کوئی مسلمان اگر اسلام چھوڑ کے کوئی دوسرا مذہب قبول کر لے تو اس کو کہتے ہیں مرتد. تو حضرت علی کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے, انہوں نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا, ان کو اللہ کہنا شروع کر دیا. حضرت علی نے ان سب کو جلوا دیا, ایک بڑی سی آگ جلوائی, ان سب کو اسی میں ڈال دیا. یہ خبر حضرت عبداللہ ابن عباس کو پہنچی. حضرت علی بھی صحابی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, اور دونوں چھوٹی کے صحابہ ہیں, دونوں پائے کے صحابہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب یہ خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ان کو جلواتا نہیں, قتل کروا دیتا. اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من بدل دینہ فقتلوا, جو اپنا دین بدل دے, جو مرتد ہو جائے, کل ہی اس کو قتل کر, تو میں قتل کروا دیتا اور میں آگ میں نہ ڈلواتا. اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ, کسی کو وہ عذاب مت دو جو اللہ دیتا ہے, چونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے, لہذا ہم کسی کو آگ میں جلا نہیں سکتے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا. ایک صحابی دوسرے صحابی کی بات سے اختلاف کر رہا ہے لیکن دلیل کی روشنی میں کر رہا ہے, اس کے پاس دلیل ہے, تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ دلیل کو فالو کریں گے. یہاں ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنی ہے یا ان سے نعوذ باللہ ہمیں کوئی بغض ہے, نہیں نہیں, وہ دلیل ان کو نہیں مل پائی. جب وہ دلیل ان کو ملی, جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ حضرت علی تک پہنچا اور ان کو یہ بات پتہ لگی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایسا ایسا کہہ رہے ہیں, تو ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, حضرت علی نے کہا صدق ابن عباس, صحیح کہہ رہے ہو, میں نے غلطی کی, آئی ہیو مسٹیک, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو ہم نے حضرت علی کی بات کو قبول نہیں کیا, حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کو قبول کیا, اس لیے نہیں کہ ہمیں نعوذ باللہ حضرت علی سے کوئی بغض ہے, بلکہ دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ہے, اس لیے ہم نے اس کو قبول کر لیا. ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو, ترمذی کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا, ملک شام کا رہنے والا تھا, شامی تھا. اس نے کہا یہ بتائیے حج تمتع کر سکتے ہیں کیا؟ حج تمتع جانتے ہیں آپ لوگ؟ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے عمرے کا احرام باندھے, عمرہ کر لے, عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دے, حلال ہو جائے, اور پھر جب حج کا ٹائم آئے تو حج کا احرام الگ سے باندھے, اس کو حج تمتع بولتے ہیں, اور آج 90% حاجی لوگ یہی حج کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا اس نے کہ حج تمتع کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, کر سکتے ہیں. اس نے کہا آپ کے ابا تو منع کرتے ہیں, حضرت عمر منع کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا وہی ہمارا منہج ہے, ہمیں حضرت عمر سے کوئی بغض نہیں ہے نعوذ باللہ. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ سلفی لوگ حضرت عمر کی بات کو نہیں مانتے, یہ اہل حدیث پر اور سلفی پر بہتان ہے, ہم بری ہیں. ذرا اس عبداللہ ابن عمر کا جواب سنو, وہ شامی کہتا ہے کہ آپ کے ابا تو منع کرتے ہیں کہ حج تمتع مت کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا یہ بتاؤ, ارائیت ان کان فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی ینہا عنہ, یہ بتاؤ کہ اگر میرے ابا منع کرتے ہیں اور کوئی کام اللہ کے نبی نے کیا ہے, امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی؟ وہ بولا نہیں, اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی. صاحب نے بولا خلاص بات ختم, اللہ کے رسول نے کیا ہے حج تمتع, تم کر سکتے ہو. یہ تھا صحابہ کا منہ کہ حضرت عمر بھی غلطی کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ حدیث نہ ملی ہو, ہو سکتا ہے جب نبی نے وہ حدیث بیان کی ہو اس وقت حضرت عمر وہاں نہ رہے ہو, یا انہوں نے اس حدیث کا کوئی اور مطلب سمجھا ہو. تو کسی ایک صحابی کا اجتہاد اگر دیگر صحابہ سے الگ ہے تو ہم یہ دیکھیں گے دلیل کے اعتبار سے کس کی بات مضبوط ہے, اس کو لے لیں گے. اب طلاق کا مسئلہ آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نو ڈاؤٹ اپنے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 منوا دیا, حکم دے دیا اس کا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3, لیکن یہ ان کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا اور یہ ٹیمپرری فیصلہ تھا, یہ ایک لا نہیں تھا, یہ قانون نہیں تھا. قانون قرآن اور سنت ہے, اور قرآن اور سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان, طلاق کا پورا ایک پروسیس ہے, طلاق کا پورا ایک پروسیس ہے, اور اگر کوئی ایک مجلس میں طلاق دے دیتا ہے تو اس پروسیس کے خلاف ہے اور اس کی طلاق ایک ہی مانی جائے. تو بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو مانتے ہیں, نہ کہ کسی خاص صحابی کا اگر کسی خاص مسئلے میں اس کا اپنا اجتہاد ہے اور دلیل اس اجتہاد کے خلاف ہے تو ہم اس صحابی کی بات کو مانیں, ایسا سلفیت اس کا نام نہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ لوگ اماموں کو نہیں مانتے, سلفی لوگ اماموں کو نہیں مانتے. اب مجھے ایک سمپل سی بات کا جواب دیا جائے. ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے, کہ امام ابو حنیفہ کا جو اجتہاد تھا, ان کا جو فتویٰ تھا, ان کا جو عمل تھا, اس کو فالو کرتا ہے. اور باقی کے جو تین امام ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان کو فالو نہیں کرتا, وہ صرف ایک امام کو فالو کرتا ہے. اس کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ امام کو ماننے والا ہے. اور اہل حدیث کیا کرتا ہے, سلفی کیا کرتا ہے, سلفی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چاروں امام دے آر ریسپیکٹیبل, دے آر کمنڈیبل, ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کے اجتہاد کو قیمتی سمجھتے ہیں, ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن جہاں ان کا اجتہاد قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے, بڑے احترام کے ساتھ ہم ریٹرن کر دیتے ہیں اور قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں. تو ہم چاروں کی جو بات صحیح ہے وہ لے لیتے ہیں, اور جو بات قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے اس کو نہیں لیتے, تو ہم اماموں کے گستاخ ہو گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ جس نے کسی ایک کو پکڑا اور باقی تینوں کو بالکل چھوڑ دیا وہ زیادہ غلط کام کر رہا ہے, یا جس نے چاروں کو پکڑا اور چاروں کی صحیح بات کو لیا وہ زیادہ صحیح کام کر رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس عقل اور انصاف کا کوئی سٹینڈرڈ ہے اور معیار ہے تو آپ فیصلہ کر دیجیے. اب کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بھی امام جان بوجھ کر قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ کیوں دے گا؟ میں بھی کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا ہوتا کہ جان بوجھ کر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف پکڑا جائے, مگر غلطی تو ہو سکتی ہے نا, یہ انسان ہی تو تھے. اور نبی کا فرمان ہے, بخاری کی روایت ہے, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران, جب کوئی مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا, اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہو تو اس کو سنگل ثواب ملے گا. اگر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے غلطی بھی ہو گئی تو ان کو تو ثواب ملے گا, لیکن ہم ان کی غلطی کو بھی صحیح سمجھ کے اس کی تکلیف کریں تو ہمیں ثواب تھوڑی ملے گا. ہمیں نبی کی مخالفت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ پڑے, تو تم نے نبی کی مخالفت کی. اب ایک مثال سے بات سمجھیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, بولا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ پوچھا اس نے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث پڑھ کے سنا دی. اب حدیث سن کر وہ بندہ بولتا ہے کہ امام صاحب یہ تو حدیث ہو گئی, واٹس یور اوپینین, وٹ ڈو یو سی, آپ کی رائے کیا ہے, یہ تو حدیث ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, کیا جواب دیا, کہا حل ترا علی وسطی ذو النار, کیا تجھے میرے گلے میں جنیو نظر آ رہا ہے, نہ تجھے کوئی پنڈت نظر آ رہا ہوں, حل ترانی فی کنیست, کیا میں تجھے کسی گرجا گھر میں نظر آ رہا ہوں, میں کوئی عیسائی ہوں, میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ میری رائے کیا ہے. ارے جس دن نبی کی حدیث آ جانے کے بعد امام شافعی اپنی طرف سے کوئی بات کہے, محمد بن ادریس جو ان کا نام تھا, اپنی طرف سے کوئی بات کہے, اس دن آسمان گر پڑے اور زمین کے اندر میں سما جاؤں. یہ ائمہ کی ہماری, میں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سلفیت کا جو منہج ہے اسی منہج پر یہ تمام ائمہ کرام بھی چلتے تھے, ان کا منہج بھی وہی تھا, اس سے ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, اذا قلت قولا ویخالفه کتابه, امام صاحب اگر آپ کے کسی قول کے خلاف قرآن کریم کی آیت موجود ہو تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اترکو قولی بکتاب اللہ, میری بات کو چھوڑو قرآن کو لے لو. سوال کیا گیا اگر آپ کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا حدیث کو لے لو, میری بات کو چھوڑو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے, کہ کل یوخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر, تمام لوگوں کی بات کو لیا جا سکتا ہے اور تمام لوگوں کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس قبر والے کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس قبر کے اندر جو ہستی ہے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ہر بات کو لینا ہے, ان کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. امام شافعی کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ فلاں اور فلاں کی بات پر وہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دے. اور امام احمد ابن حنبل تو کھل کے کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزائی ولا الثوری, نہ تو میری تقلید کرو, نہ امام مالک کی تقلید کرو, نہ امام شافعی کی تقلید کرو, نہ امام اوزائی کی تقلید کرو, نہ امام ثوری کی تقلید کرو, بلکہ دین کو وہاں سے لو جہاں سے ملے. لیکن سلفیت علم کا نام ہے. سلفیت کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ شریعت کا علم حاصل. ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کا علم حاصل کرنا یہ علماء کی رسپانسبلٹی ہے, یہ غلط بات ہے. دین کا بیسک علم حاصل کرنا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی صحیح روایت, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. اللہ کو پہچاننا, اب آج اللہ کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. صحابہ کا منحج کیا تھا؟ قرآن اور حدیث کا منحج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, پورے قرآن کا بھرا پڑا ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, وہ ہستی جو آسمان پر ہے, وہ ہستی جو آسمان پر ہے. صحابہ کے زمانے میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, آج ہمارے زمانے میں ایک مسئلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کہ آسمان پر ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایک معمولی سی ان پڑھ لونڈی, ایک صحابی اپنی لونڈی کو لے کر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا پھر سما آسمان پر ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابی سے کہا آصف ہا, اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات, اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں ہاتھ کا لفظ آیا بل یداہ مبسوطتان, اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں چہرے کا لفظ آیا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ, چہرے کا لفظ, قدم کا لفظ آیا, ہم کیا کریں؟ صحابہ کا منحج کیا ہے, سلف صالحین کا منحج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات بھی قرآن و حدیث میں آئی ہیں اس کو ایز اٹ از ہمیں ماننا ہے. ہاتھ کا لفظ آیا, ہمیں ہاتھ ماننا ہے. ہاں کیسا ہاتھ ہے وی ڈونٹ نو, ہمیں کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے. ہاتھ ہے, عربی زبان میں ید کا لفظ ہاتھ کے معنی میں آتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا ہی ترجمہ کریں گے. اگر پیارے نبی نے قسم کھا کے کہا والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تو ہم ترجمہ یہی کریں گے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے تو یہ تشبیہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندے کی صفات کے ساتھ ملا دینا ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تو یہ تعطیل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھ ہے اور تم ماننے کے لیے تیار ہو. اب دیکھیے سلفیت کے علاوہ جو دوسرے مسلک, جو دوسرے نظریے ہیں, ان کے یہاں صفات کی تعبیر, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لفظ آیا قرآن میں, آپ ان کے قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے دوسرے مسلک والوں کا, وہ ترجمہ کریں گے اللہ کا قبضہ قدرت, ہاتھ کا ترجمہ قدرت سے کریں گے, چہرے کا ترجمہ ذات سے کریں گے. سوال یہ ہے کہ جب ہاتھ کا لفظ آیا ہے تو ہم کیوں اس کی تعویل کریں؟ صحابہ نے تعویل کی, سلف صالحین نے تعویل کی, امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اس کا کیا مطلب, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اس کا کیا مطلب؟ امام مالک نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجهول. استواء اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے یہ بات ہمیں معلوم ہے, قرآن اور حدیث میں آئی ہے, ہم جانتے ہیں. والکیف مجهول, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے مستوی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. والسؤال عنه بدعۃ, اور اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنا, اس کے پیچھے جستجو کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے یہ بدعت, یہ سلف صالحین کا منحج ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں, ہم جانیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفت بیان کی گئی ہے. آج 90% مسلمانوں سے پوچھو اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, یہی تو جواب ملتا ہے. یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, یہ عقیدہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے, حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا یہ صحابہ اور سلف صالحین کا منہج نہیں ہے میرے بھائی, اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. تو سب سے پہلے ہم علم حاصل کریں. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے میرے نبی تم جانو, تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے 24 گھنٹے میں 5 ٹائم اذان ہوتی تھی اور دنیا میں ایک مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز کہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں گونج نہ رہی ہو, اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز کہیں نہ کہیں گونج نہ رہی ہو. میری توحید اور میرے نبی کی رسالت دونوں کا اعلان میں نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ دنیا میں ہر سیکنڈ ہر مائکرو سیکنڈ میں میری توحید اور میرے نبی کی رسالت کا اعلان ہو رہا تھا. تم کس دنیا سے آ رہے ہو, تم کس دنیا سے آ رہے ہو کہ تمہیں میری توحید کے بارے میں نہیں پتا اور میرے نبی کی رسالت کے بارے میں؟ تو دین کو جانو. اچھا, دین کا علم حاصل تو کرنا ہے, اس کے بعد اگر کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن ہے, کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, تو علماء سے رجوع کرنا, یہ بھی سلفیت کی خاصیت ہے. سلفیت اس کا نام نہیں ہے کہ جو بات نہ سمجھ میں آئے قرآن کی اس میں اپنے حساب سے ڈیسیزن لے لو, اپنے حساب سے ڈیسائڈ کرو. نہیں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے وہاں آپ اہل علم سے رجوع کرو, اور جس بات کی آپ کو معلومات نہیں اس کا فتویٰ مت دو. فیس بک یا مفتی مت بنو, واٹس ایپ والے مفتی مت بنو, انٹرنیٹ والے مفتی مت بنو, مفتی گوگل مت بنو. آج مفتی گوگل سے پوری دنیا پریشان ہوئی, یہ مفتی انٹرنیٹ جتنے گلی گلی پیدا ہو رہے ہیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس سے زمانہ فتنوں سے بھرا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم ہے. اور سلفیت کی ایک خاص بات اور ہے, سلفیت تشدد کا نام نہیں, سلفیت لوگوں کو دور کرنے کا نام نہیں. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عربی آتے ہیں, ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے. ظاہر سی بات ہے بہت غلط کام کر رہے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں, جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں. صحابہ کرام فوراً ان کو مارنے کے لیے دوڑے, اللہ کے نبی نے فرمایا دعو ہو چھوڑ دو, انہیں پیشاب کرنے دو. دیہاتی صحابی نے پیشاب کر لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول منگوایا, پانی کا مٹکا منگوایا, پانی بہا دیا, پیشاب کو پاک کروا دیا, صاف کروا دیا. اس کے بعد آپ نے اس کو بلایا, دیہاتی صحابی کو بلایا, اور اس کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے, عبادت کی جگہ ہے, یہ پیشاب اور پاخانہ کی جگہ نہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا, انما بعثتم میسرین, اے میرے صحابہ تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے, مشکل پیدا کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا ہے. تمہیں لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا, لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے, پریشانی لوگوں کے لیے کھڑی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, سلفیت یہ ہیومینٹی کے انسانیت کی پرابلمس کا سولیوشن ہے. صحابہ کرام کا جو منہج ہے, جو دین کا اوریجنل ورژن ہے, یہ پرابلم کریٹ نہیں کرتا, پرابلم کو سالو کرتا ہے. ہاں اگر ہم صحیح منہج پر چلے اس کے بعد لوگ ہمیں گالی دیں, ہمیں وہ گالیاں قبول ہیں. ہم صحیح منہج پر چلے اور کوئی ہم سے اپنا رشتہ ناطا توڑ دے, ہم سے سلام کرنا چھوڑ دے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر چلنے کی وجہ سے کیسے کیسے سلوک کیے گئے, کیسی کیسی اذیتیں دی گئی, کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی. ان کا صبر, ان کا برداشت ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے, ہم تمام سلفی مسلک کے ماننے والوں کے لیے. اور ایک بات اور میں بتا دوں, بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے بھی شکار ہیں کہ بھائی سلفی اگر اسی منہج کا نام ہے جو صحابہ کرام کا منہج ہے تو اس کا نام الگ الگ دیشوں میں الگ الگ, کہیں اس کو اہل حدیث لوگ کہتے ہیں, کہیں مصر کے اندر اس کو انصار السنہ کے نام سے جانا جاتا ہے, کہیں پر اس کو سلفی کے نام سے جانا. یہ نام الگ الگ کیوں؟ نام الگ الگ ہو سکتے, کام ایک ہونا چاہیے, صفت ایک ہونی چاہیے, نام الگ الگ ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں جب خوارج نے اپنا الگ فرقہ پیدا کیا تو صحابہ نے اپنا نام رکھا اہل السنہ. کیا نام رکھا؟ اہل السنہ, سنت پر چلنے والے. اس کے بعد جب دین کے اندر تکلیف کا دور شروع ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال کے بعد جب امت کے اندر 4 فرقے پیدا ہوئے اور بٹوارا ہو گیا حنفی شافعی مالکی حنبلی کا, تب قرآن اور حدیث کے منہج پر چلنے والوں نے اپنی ایک پہچان بنائی اہل الحدیث کے نام سے. اور جب قرآن و حدیث کو ہائی جیک کر کے قرآن و حدیث کا غلط انٹرپریٹیشن ہونے لگا, غلط ایکسپلینیشن کیا جانے لگا اور قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کے گمراہ فرقے ظہور میں آنے لگے, تو سلفی نام بھی اس امت کے علماء نے رکھا اور اپنی نسبت سلف صالحین کی. تو یہ ناموں کا فرق اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے. اگر منہج ہمارا صحیح ہے تو نام کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ایک آخری بات کہ آج میڈیا وغیرہ کے اندر یہ بات بہت تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سلفی جو سلفیزم ہے, جو سلفی وچار دھارا ہے, یہ نوجوانوں کو آتنکواد اور دہشت گردی کی طرف پریرت کرتی ہے, ان کو ابھارتی ہے. اور بدقسمتی سے کچھ بکاؤ قسم کے مسلمان بھی اس مشن میں ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں. ان کو کوئی کام نہیں ہے, وہ نیوز چینل پر بیٹھ کے یہی بتوا دے رہے ہیں کہ ہاں یہی جماعت, یہی ایک فرقہ ہے جو آتنکواد کو بڑھاوا دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اسلام کے نام پر غلط کام ہونے سے اسلام کو بدنام نہیں کیا جا سکتا, اسی طریقے سے سلفی تحریک کے نام سے اگر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو اس سے سلفیت کیسے بدنام ہو سکتی؟ اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی صفائی دیں, ہمارا منہج بالکل کلیئر ہے. ہمارا منہج وہ ہے جو صحابہ کا اور تابعین کا اور سلف صالحین کا منہج تھا, اور اس منہج میں بے گناہوں کا خون بہانے کی قطعی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں. یہ سلفی اپنے آپ کو جو کہنے والے ہیں سلفیت سے ان کا کوئی ناطہ نہیں, یہ خوارج ہے, یہ اس یہ جہنم کے کتے ان کو کہا گیا ہے حدیث میں. جو خوارج ہوں گے ان کو, ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں کہا یہ جہنم کے کتے ہوں گے, جو دین کو اتنا سخت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ لوگ دین سے نفرت کرنے لگے. تو میرے بھائیوں, دین کے اندر سختی ہے سختی کی جگہ اور نرمی ہے نرمی کی جگہ. اسلام کے اندر کسی بے قصور اور بے گناہ کے ساتھ سختی کرنے کی تلقین نہیں کی. تو یہ چند مختصر کی باتیں تھیں سلفیت کے تعلق سے. اگر آپ کو اس موضوع پر کوئی کنفیوژن ہو, کوئی سوال ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین سلفی منہج کے تعلق سے عوام کے اندر جو مسکنسپشنس ہیں, جو غلط فہمیاں ہیں, اے اللہ تو ان کو دور فرما دے اور لوگوں کو صحیح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. دیکھیے اس میں کچھ سوالات جو خواتین کی طرف سے آئے تھے, کچھ سوالات رہ گئے تھے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ایمان لاتا ہے, اگر کوئی غیر مسلم ایمان لاتا ہے تو کیا اسے ختنہ کرانا ضروری ہے؟ دیکھیے ختنہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ملتی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ختنہ جو ہے یہ فطرت میں سے, جیسے داڑھی کو رکھنا اور مونچھوں کو کترنا, زیر ناف بال صاف کرنا, تو یہ جو فطرت کی جو چند چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں سے ختنے کو بھی شمار کیا گیا. لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ ختنہ ضروری ہے, فرض ہے, اور ختنہ اگر کوئی نہیں کرائے گا تو گنہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے اسلام قبول کرتا ہے تو یقیناً بہت ساری قربانیاں تو اس کو دینی ہے, تو ایک چھوٹی سی قربانی دینے میں اس کو کیا حرج ہے؟ جو ایک اسلام کا ایک شعار ہے اس کو اپنانے میں اس کو کیا حرج ہے؟ بہرحال اگر ختنہ نہیں کراتا ہے تو میرے علم کی حد تک گنہگار نہیں ہوگا, لیکن چونکہ یہ اسلام کا شعار ہے اور فطرت کا تقاضا ہے, اسلام ہی کا نہیں فطرت کا تقاضا ہے, نیچر کا تقاضا ہے, لہذا اس کو ضرور ختنہ کرا لینا چاہیے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ میری سسٹر کو الحمدللہ بیٹا ہوا ہے اور الحمدللہ اللہ نے اس بچے کو ختنہ کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے, تو کیا بچے کو پھر سے ختنہ کرانا پڑے گا؟ دیکھیے, اگر جو ختنے کے اندر بچے کے ذکر کے اوپر کا جو چمڑا ہوتا ہے, اگر وہ چمڑا واقعی میں اس کا نکلا ہوا ہے اور اسی حال میں وہ پیدا ہوا ہے تو اس کو کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اس حکم سے مستثنا ہے. اور کوئی سوال نہیں, اس میں ختم ہو سوال. ہاں ہو گیا. ایک سوال آیا ہے کہ دائی کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, یہ مستقل ایک ٹاپک ہے اور انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع سے اس موضوع پر میں تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. دائی, میں بنیادی بات بتا دوں کہ دین کی دعوت کا کام عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کا ہے. دین کی دعوت کا کام ہر مسلمان کا ہے, اپنی اپنی صلاحیت کیپیسٹی اور ٹیلنٹ کے اعتبار سے ہر آدمی کو دعوت کا کام کرنا ہے. ہاں, کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا کام صرف دعوت کا ہو, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علماء کا کام, لیکن اپنے لیول میں اپنے کیپیسٹی اور اپنے ٹیلنٹ اور اپنی نالج کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیۃ, میری ایک آیت بھی تم کو پتا ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو. تو اس لیے دائی, یہ ہر مسلمان کو دائی بننا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے, اور اس کو جو ہے دائی کے کیا تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی ایک لمبا موضوع ہے. بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, علم حاصل کریں, پہلے ہم خود کوئی چیز جانیں اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں. ایسا نہ ہو آدھا ادھورا علم حاصل کریں اور دوسروں کو بتانے لگیں تو خود بھی گمراہ ہوں, دوسروں کو بھی گمراہ کریں. دائی کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کریں, اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ داڑھی ہے, میں داڑھی سمجھ رہا ہوں, داڑھی کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. بھائی, داڑھی کی اہمیت, مجھے تو تھوڑی تھوڑی داڑھی آ گئی ہے. جب تک میری داڑھی بہت چھوٹی تھی تو میں داڑھی سے تقریر کرتا تھا تو لوگ ہنستے تھے کہ دیکھیے مولوی صاحب خود داڑھی نہیں رکھے ہوں, داڑھی کے اوپر. تو دیکھیے, داڑھی کے بارے میں ایک سمپل سی بات آپ یہ سمجھ لیجیے کہ داڑھی کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک صاف بات ہم سے کہی کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول جو دے دیں اس کو لے لو, رسول جس سے منع کریں اس کو روک. اور ہمارے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ, داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک مٹھی کے علاوہ باقی کاٹ دو, کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر سے کاٹ دو ادھر سے کاٹ دو, کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی نے کاٹی, یہ تمام چور دروازے. ایک مسلمان, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو کسی مومن مرد یا عورت کو کوئی اختیار نہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جو بالکل بھی داڑھی نہیں رکھتا وہ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے, اور جو فیشن کے حساب سے داڑھی رکھ رہا ہے یا جو ایک مشت کے علاوہ کاٹ رہا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کر رہا ہے. لیکن جس طریقے سے گناہوں کے درجات ہوتے ہیں ہم دونوں کو بالکل برابر نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال غلط دونوں ہیں. دیکھیے, ایک سوال آیا ہے, کیا امام بخاری, امام مسلم اور دیگر محدثین کی کتابوں پر غور و فکر کرنا تقلید نہیں ہے؟ اگر ہم یہ کہتے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو کچھ لکھا اس کو ہم مان لیں تب تقلید ہے. امام بخاری نے اپنی کوئی بات لکھی نہیں, انہوں نے وہ سند بیان کر کے ہمیں نبی کی حدیث ہم تک پہنچائی, تو صحیح بخاری کو ماننا یہ کہاں سے تقلید ہے؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو اس کی دلیل کے جانے بغیر مان لینا. امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا دیگر محدثین نے تو باقاعدہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ امتیاز صرف ہم مسلمانوں کو حاصل ہے کہ ہمارے یہاں علم حدیث کے لیے جو نظام قائم کیا گیا, جو سسٹم بنایا گیا, اس سسٹم کی کہیں کوئی مثال نہیں ہے. اتنی محنت, اتنی جستجو کہ پوری ایک چین بنا دی, اور بیچ میں اگر کوئی راوی گڑبڑ ہے تو فوراً وہ پکڑ میں آ جاتا ہے, کہیں سے یہ چین ٹوٹ رہی ہے تو فوراً پکڑ میں آ جاتا ہے. لہذا اچھا, امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیثوں کے علاوہ کہیں کہیں اپنے کمنٹس بھی کیے ہیں, ان سے ہم اختلاف کرتے ہیں. اگر وہ کہیں کہیں دلیل کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو امام بخاری نے جو کمنٹ کیے ہیں حدیثوں کے آگے پیچھے, ہم ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں. تو امام بخاری کی تقلید ہم تب کرتے جب ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا, امام بخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھی, ان کی دوسری کتابوں میں صحیح باتیں بھی ہیں, غلط باتیں بھی ہیں. تو کسی کی بات کو دلیل کی روشنی میں قبول کرنا, یا کسی کی گواہی عدالت میں ایک جج کے سامنے ایک آدمی گواہی دیتا ہے, اب وہ اس کی گواہی کو قبول کرتا ہے, دیٹ از ناٹ کالڈ تقلید. اس کو تقلید نہیں کہہ سکتے, یہ تقلید نہیں ہے. تقلید یہ ہے کہ ہم کسی ایک آدمی کی بات کو اپنے اوپر تھوپ دیں کہ یہ جو کہے گا ہم مان لیں گے, چاہے اس کی بات صحیح ہو جائے غلط, یہ تقلید. ایک سوال آیا ہے کہ کیا اپنے نام کے بعد تلفی لگا سکتے ہیں, پر ہم ایک طالب علم ہیں. بالکل لگا سکتے ہیں. تلفی سے مراد, اگر آپ تلفی, جیسے میں اپنے آپ کو تلفی لکھتا ہوں تو اس کے پیچھے یہ لاجک ہے کہ میں بنارس سے جامعہ تلفیہ سے میری فراغت میں نے وہاں سے پڑھا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے نام کے آگے تلفی اس لیے لگاتا ہے کہ وہ اپنا منہج بتانا چاہتا ہے کہ میں تلفی منہج پر چلنے والا ہوں, بہت اچھی بات ہے, بالکل لگانا چاہیے, کوئی حرج کی بات نہیں. کیا سلف کے نزدیک اجماع اور قیاس حجت ہے؟ جواب قرآن و حدیث سے دیں. دیکھیے, یہ ہمارے اوپر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قیاس کو نہیں مانتے اور اجماع کو نہیں مانتے. اجماع اور قیاس ان دونوں کو ہم مانتے ہیں. اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری امت کے جو علماء ہیں, جو فقہا ہیں, وہ کسی مسئلے پر متحد ہو جائیں, اس کا نام ہے اجماع. تو ہم اس کو یقیناً تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ہاں اجماع ہوا ہے. آپ کی مرضی کے حساب سے آپ جس مسئلے میں ٹائم 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے, کیسے اجماع ہے؟ تین طلاق ایک مجلس کی تین طلاق پر اجماع ہے. یہ اجماع کب ہوا, کس زمانے میں ہوا, کن لوگوں نے کیا, کسی نے اس سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا, یہ تمام باتیں اگر پروف ہو جائیں سلفی اور اہل حدیث اس کو ضرور تسلیم کریں گے. لیکن آپ کے یا کسی کے کہہ دینے سے کہ فلاں چیز اجماع ہے, وہ اجماع نہیں ہو جاتی. تو اجماع کے لیے اجماع کا ثابت ہونا یہ ضروری ہے. دوسری چیز ہے قیاس. قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے شراب حرام ہے. شراب اس لیے حرام ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے. اب نشہ جو ہے یہ شراب کے حرام ہونے کی علت ہے. اب یہ علت جس چیز میں پائی جائے وہ چیز حرام ہے, اس کا نام قیاس ہے. اہل حدیث اس کو کیوں نہیں مانے گا؟ لیکن اہل حدیث قیاس مع الفارق کو نہیں مانے گا. ایسے قیاس کو نہیں مانتے جس قیاس کی کوئی دلیل نہ ہو. مثال کے طور پر شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے, وضو آپ کیے ہوئے ہیں اور آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ تک چلا جائے ڈائریکٹ بغیر کپڑے, تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر شرمگاہ تک ہاتھ چلا جائے بغیر کسی کپڑے کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب کوئی آدمی قیاس کرے کہ ارے شرمگاہ بھی تو جسم کا ایک ٹکڑا ہے, ایک حصہ ہے, پورے جسم میں ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو شرمگاہ میں ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا, یہ قیاس ہے. لیکن اس قیاس کے خلاف چونکہ دلیل موجود ہے لہذا ہم اس قیاس کو نہیں مانتے. تو ہم قیاس کو بھی مانتے ہیں, اجماع کو بھی مانتے ہیں, لیکن جہاں قیاس کے خلاف کوئی دلیل ہوتی ہے ہم وہاں قیاس کو نہیں مانتے. ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص داڑھی میں کالا خضاب استعمال کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. شیخ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے, کالا خضاب لگانے سے بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, اور یہ سخت قسم کی وعید بھی اس کے پیچھے آئی ہے. اس میں وعید جو آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے سے منع کیا ہے. اب ایک آدمی مان لیجیے 50 سال کا ہو گیا, اب اس کے بعد سفید ہو گیا, وہ کالا کر کے اپنے آپ کو 30 سال کا بننے کی کوشش کر رہا ہے, یہ چیز غلط ہے. یہ تغیر خلق اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے, اس لیے یہ تمام وعید آئی ہے. آپ مہندی لگا سکتے ہیں, آپ دوسرے کلر کا خضاب لگا سکتے ہیں, لیکن آپ کالا خضاب نہ لگائیں. کیا اجتہادی مسائل میں تقلید جائز ہے؟ آپ نے کہا کہ دین کو سمجھو تو اسٹارٹ کیسے کرنا چاہیے, نہیں اسٹارٹ کیسے کرنا چاہیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اجتہادی مسائل میں تقلید جائز ہے؟ دیکھیے, تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو دلیل کے جانے بغیر تسلیم کر لینا. اب ایک عام آدمی بالکل جو جاہل ہے, جس کو دلیل کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہیں, وہ اپنے محلے کے عالم کے پاس اگر آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور عالم صاحب دلیل کی روشنی میں اس کو جواب دے دیتے ہیں, تو تقلید کی روشنی میں اس آدمی کے اوپر تقلید کی تعریف فٹ ہو رہی ہے کہ بھائی اس نے دلیل نہیں پوچھی, اس نے مسئلہ پوچھا, عالم صاحب نے جواب دے دیا, تو گویا اس طریقے سے وہ آدمی اس عالم کا مقلد ہوا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں, دلیل کی روشنی میں اس کو جواب دے. تقلید اپنے آپ میں مکمل طریقے سے یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. تقلید کی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ ایک سچویشن ایسی بنتی ہے کہ تقلید ایک عام آدمی کرتا ہے, لیکن ایک ہوتی ہے تقلید شخصی کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یا کسی بھی امام کو ہم نے یہ خاص کر لیا کہ ہم ان کی ہر بات کو مانیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہوتی ہے, بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. تو کہیں کہیں اجتہادی مسائل میں جہاں پر ہم ایک ایسا آدمی ہے جس کو دلیل سمجھنے کی طاقت نہیں ہے, وہ اگر کسی عالم سے کوئی سوال کرتا ہے تو اگر اس کو کوئی تقلید کا نام دیتا ہے تو دے سکتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ تقلید نہیں کہلائے گی, یہ سوال کہلائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نہ جاننے کا علاج سوال ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے سر پہ چوٹ آ گئی, بہت زیادہ چوٹ آ گئی تھی, ہاں میں نکل رہا ہوں, ایک صحابی کے سر پہ چوٹ آ گئی تھی, تو انہوں نے صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا کہ ان کو رات میں نائٹ فال ہو گیا, ناپاک ہو گئے وہ, تو صبح انہوں نے پوچھا کہ مجھے نہانا پڑے گا یا کوئی اور راستہ ہے؟ تو دیگر صحابہ نے کہا کہ ارے بھائی تم ناپاک ہو گئے ہو تو تم کو تو نہانا پڑے گا, حالانکہ ان کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی. وہ اسی حال میں انہوں نے غسل کر لیا, نہا لیا, نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے بہت ناراضگی کا اور غصے کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اسے مار ڈالا, قتلو ہو, ان لوگوں نے اسے مار ڈالا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا, ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا. تو شریعت کے مسائل میں جس آدمی کو جانکاری نہ ہو وہ اپنے جو جانکار لوگ ہیں, اہل علم ہیں, ان سے رجوع کریں. نماز استخارہ کے مسائل اور اہمیت پر روشنی ڈالیے. دیکھیے, استخارہ میں دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, وہ آپ دعا کی کسی بھی کتاب میں سے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, لمبی دعا ہے, وہ آپ دعا یاد کر لیں. اس دعا کو آپ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی مسئلے میں پڑھیں, چاہے آپ کو جس مسئلے میں کنفیوژن ہو یا جس مسئلے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا چاہتے ہوں, آپ استخارہ کر سکتے ہیں. استخارہ کے لیے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اس میں رات میں خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے, یہ سب چیزیں بے بنیاد ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آدمی استخارہ کی نماز پڑھے, استخارہ کی دعا کرے, اس کے بعد جس بات پر اس کا دل جم جائے وہ کام کرے, انشاءاللہ اس میں برکت ہو. جو اہل حدیث نہیں ہیں انہیں ہم کیسے اہل حدیث میں تبدیل کر سکتے ہیں, بتائیں پلیز. دیکھیے, ان کا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کسی کو ہدایت دینے کے مکلف نہیں ہیں, آپ صحیح منحج لوگوں کو سمجھائیں, آپ قرآن و حدیث پر لوگوں کو چلنے کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے گا وہ ایک دن ضرور صحیح منحج پر آ جائے گا. تو اس کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی اس کی کوئی خاص دوا میرے خیال سے بھی بنی نہیں ہے. تو یہ میرے بھائیوں چند سوالات تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج کی حاضری کو قبول فرمائے, آج کی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے, اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طریقے سے دین کے مسائل کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح منحص پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واسطہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.